بدھ 31 مئی کے سیربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام. کابل کے محفوظ ترین سفارتی علاقے میں ٹینکر بم کے دھماکے میں کم از کم 80 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی. دھماکے کے ایک عینی شاہد نے بتایا,
بہت ہی دہلا دینے والی ایک آواز, اور پہلے بلڈنگ ہلی اور اس کے بعد اس کا دھماکہ ہوا, یعنی دھماکے کی آواز رہی, پہلے بلڈنگ ہلی.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد. یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. افغان حکام نے بتایا ہے کہ کابل کے سفارتی علاقے میں کار کے ذریعے کیے جانے والے خودکش حملے میں 80 افراد ہلاک اور 350 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. زخمیوں میں پاکستانی سفارتی عملہ بھی شامل ہے. تفصیل کے ساتھ ناصر سفر.
یہ دھماکہ صبح کے مصروف وقت کے دوران ڈپلومیٹک کوارٹر میں ہوا, جہاں فرانس اور جرمنی کے سفارت خانے ہیں جنہیں نقصان پہنچا ہے. بی بی سی کے ایک ڈرائیور اس واقعے میں ہلاک اور دیگر 4 زخمی ہوئے ہیں. طالبان نے اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے. ادھر پاکستانی دفتر خارجہ نے کابل میں ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے, جس میں پاکستانی سفارتی عملے کے گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور انہیں معمولی زخم آئے ہیں.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ایک شخص کو سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف مہم چلانے کے الزام میں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے اور آج اس کا ایک دن کا جسمانی ریمانڈ لے لیا ہے. لاہور سے حنا سعید.
ایف آئی اے کے تفتیش کار رضوان ارشد نے بی بی سی کو بتایا کہ ادارے کے سائبر کرائم ونگ نے منگل کو لاہور کے علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی سے عدنان افضل قریشی کو حراست میں لیا اور آج انہیں عدالت میں پیش کر کے ان کا 2 روزہ ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ اور تازی رات پاکستان کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. ایف آئی اے کے مطابق یہ مقدمہ پی ٹی آئی کے کسی کارکن کے خلاف نہیں بلکہ ایسے شخص کے خلاف ہے جو فوج اور وزیر داخلہ کے بارے میں بہت نازیبا زبان کا استعمال کر رہا تھا.
پاکستان میں برسر اقتدار جماعت مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے سینیٹر نہال ہاشمی کے خلاف پاکستان کی سپریم کورٹ نے از خود نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں جمعرات کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے. بدھ کی دوپہر سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی جس میں نہال ہاشمی کو پینما لیگز کیس میں تفتیش کرنے والی جے آئی ٹی اور سپریم کورٹ کو دھمکیاں دیتے سنا جا سکتا تھا. اس غیر تصدیق شدہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نہال ہاشمی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم سے حساب مانگنے والوں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی. ادھر انڈیا کی مغربی ریاست راجستھان کی ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے سفارش کی ہے کہ وہ گائے کو قومی جانور قرار دے دے. عبید ملک.
انڈیا میں ہندوؤں کا ایک حلقہ گاؤ کو مقدس مانتا ہے اور ملک کی زیادہ تر ریاستوں میں گاؤ کشی پر پابندی ہے. راجستھان میں فی الحال گاؤ کشی کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا کی گنجائش ہے. تاہم جے پور کی ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ گاؤ کشی کی سزا عمر قید کر دی جانی چاہیے. واضح رہے کہ گاؤ کشی کے سلسلے میں ہر ریاست میں الگ الگ قانون ہے کیونکہ یہ معاملہ ریاستوں کے دائرہ اختیار میں آتا ہے.
خلیجی ملک بحرین کی عدالت نے دہشت گردی میں مدد کرنے کے جرم میں حزب اختلاف کے سیکولر گروپ کو تحلیل کرنے کا حکم دیا ہے. اس حکم نامے میں واد گروپ کے اثاثات ضبط کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. گزشتہ برس بحرین کے حکام نے وفاق نامی گروپ پر بھی پابندی لگائی تھی جو شیعہ اکثریت کی نمائندگی کرتا تھا. واد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کم تعداد میں لوگ اسے پسند کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اسے خاصا با اثر مانا جاتا ہے. جرمن چانسلر انگیلا مرکل آج چینی وزیر اعظم لی کیچیانگ کے ساتھ برلن میں مذاکرات کریں گی. یہ دورہ ایسا وقت میں کیا جا رہا ہے جب انگیلا مرکل اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان تعلقات تناؤ کا شکار ہیں. جرمن چانسلر نے واضح کیا ہے کہ یورپ امریکہ اور برطانیہ سمیت اپنے یورپی اتحادیوں پر مکمل انحصار نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی وہ ان سے دوستانہ تعلقات بڑھانا چاہتا ہے. امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیرس کلائمیٹ چینج معاہدے سے دستبردار ہو جائیں گے. صدر ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں آئندہ چند دنوں میں ایک اعلان کریں گے. موسمیات پر کیے جانے والے معاہدے سے دستبردار ہو جانا ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے وعدوں میں شامل تھا لیکن حالیہ ہفتوں کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس بارے میں انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور امریکی خلائی ادارے ناسا اس تفصیلی منصوبے کا جلد اعلان کرنے والا ہے کہ کس طرح سورج کی فضا میں وہ اپنا مشن روانہ کرے گا. سولر پلس پلس کو اگلے سال لانچ کیا جائے گا اور وہ سورج کے گرد 60 لاکھ کلومیٹر کا چکر لگائے گا. انڈین اداکارہ پریانکا چوپڑا پر سوشل میڈیا میں آج کل شدید تنقید کی جا رہی ہے. وجہ ہے ان کا لباس جو انہوں نے نریندر مودی سے ملاقات کے دوران پہنا تھا. تفصیل کے ساتھ نادیہ سلیمان.
انڈین وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کے دوران پریانکا چوپڑا نے ایسا لباس پہنا تھا جس میں ان کی ٹانگیں واضح نظر آ رہی تھیں۔ چند فیس بک صارفین نے انہیں وزیراعظم کی بے عزتی کا مرتکب قرار دیا ہے۔ اس کے جواب میں پریانکا شرمندہ نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے اپنی والدہ کے ہمراہ ایک تصویر پوسٹ کی جس میں وہ دونوں مختصر لباس پہنے ہوئی تھی، اور اس تصویر کے نیچے انہوں نے لکھا لیگز آف دی ڈے، یعنی آج کے دن کی ٹانگیں۔ اس سے قبل بھی انڈین اداکاراؤں پر ان کے لباس کی وجہ سے تنقید کی جاتی رہی ہے، جن میں دیپیکا پڈوکون بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بھی تنقید کا بھرپور جواب دیا تھا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما اور سینٹ کے رکن نہال ہاشمی کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ وزیراعظم نواز شریف کا احتساب کرنے والوں کا یوم احتساب بنا دیں گے۔ اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آنے کو ہے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں غیر ملکی سفارت خانوں اور صدارتی محل کے قریب ہونے والے ایک دھماکے میں کم از کم 80 افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ جرمنی کے سفارت خانے کے نزدیک ہوا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے سے شدت پسندی کے خلاف جنگ کرنے والوں کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان۔ آغاز ہوتا ہے صوتی جھلک سے۔
یہ کابل کا ایک اسپتال ہے جہاں غیر ملکی سفارت خانوں اور صدارتی محل کے قریب ہونے والے دھماکے کے زخمیوں کو لایا جا رہا ہے۔ ہسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں خواتین بھی شامل ہیں۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے دھماکے کے زخمی ذبیح اللہ منگل جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت کے لمحات بتا رہے ہیں۔
میں اس وقت دفتر میں کام کر رہا تھا جب شدید دھماکہ ہوا۔ میں میز کے نیچے بیٹھ گیا لیکن کھڑکی کے شیشے ٹوٹنے سے زخمی ہو گیا۔ میرے ساتھ کام کرنے والے کئی دیگر افراد بھی کانچ لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔
افغان حکام کے مطابق دھماکہ بارود سے بھرے ایک ٹرک کے پھٹنے کے نتیجے میں ہوا۔ دھماکہ جرمن سفارت خانے کی عمارت کے نزدیک ہوا جبکہ ارد گرد قائم کئی دوسرے سفارت خانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ دھماکے میں ہلاک ہونے والوں میں بی بی سی افغان سروس کے ایک ڈرائیور محمد نذیر بھی شامل ہیں، جبکہ بی بی سی کے لیے کام کرنے والے 4 صحافی بھی زخمی ہوئے ہیں، تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ افغانستان کے لیے نیٹو کے ریزولوٹ سپورٹ مشن کے کیپٹن ولیم سیلون دھماکے کے بارے میں بتاتے ہیں۔
اس وقت صبح کے 8:20 ہوئے تھے جب بارود سے بھری ہوئی گاڑی میں دھماکہ ہوا۔ دھماکہ زمبیک سکیئر کے نزدیک ہوا جو گرین زون سے باہر ہے۔ گرین زون وہ جگہ ہے جہاں تمام سفارتی عمارتیں اور حکومتی دفاتر ہیں۔ دھماکہ گرین زون سے باہر ہوا، تاہم دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ اس علاقے میں عام شہریوں کی ہلاکت کا باعث بنا۔ اچھی بات یہ ہے کہ خودکش بمبار گاڑی کو گرین زون کے اندر نہیں لے جا سکا۔
زمبیک اسکوائر میں ہونے والے اس بم دھماکے کی شدت سے کئی 100 میٹر کے فاصلے پر واقع گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق اس واقعے میں کچھ پاکستانی سفارتکاروں اور سفارت خانے کے عملے کی رہائش گاہیں بھی متاثر ہوئی ہیں اور ان میں سے کچھ معمولی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے کہا کہ اس طرح کے لمحات یہ بات اور بھی واضح کر دیتے ہیں کہ شدت پسندی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، یہ سب کو نشانہ بناتی ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ زگمار گبریل کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر حملے میں ہلاک ہونے والوں میں جرمنی کے سفارت خانے میں کام کرنے والے کچھ افراد بھی شامل ہیں۔
جرمنی کے سفارت خانے میں بھی چند لوگ زخمی ہوئے ہیں لیکن انہیں گہرے زخم نہیں آئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ممکنہ طور پر زیادہ تر جرمن سفارت خانے کے لیے کام کرنے والے افغان سیکیورٹی اہلکار تھے، لیکن وہاں سے گزرنے والے کئی معصوم لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ انتہائی ہولناک حملہ تھا اور ہم اہل خانہ کی مدد کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دھماکہ ثبوت ہے اس بات کا کہ شدت پسندی اب بھی نہ صرف مغربی تنصیبات بلکہ شہری آبادی کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔
پاکستان اور انڈیا کی جانب سے کابل دھماکے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان میں دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے افغان حکومت اور متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان چونکہ خود دہشت گردی کا شکار ہے اس لیے وہ اس درد کو سمجھ سکتا ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ سشما سوراج نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر واقعے کی مذمت کرتے ہوئے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔
تفصیل آپ نے نادیہ سلمان سے سنی۔ افغانستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں، دارالحکومت کابل میں اس تباہ کن ٹینکر بم حملے میں بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ جس جگہ ہوا وہاں پر اقوام متحدہ کے ایک اہلکار راکیش بھٹ، جن کا تعلق انڈیا سے ہے، موجود تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے بی بی سی ہندی کے راجیش جوشی نے ان سے بات کی۔ راکیش بھٹ،
اس سمے جو محسوس ہوتا ہے اس سمے لگ بھگ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے آپ کے دل کو دبا دیا ہو اور پھر ایک دم سے چھوڑ دیا ہو، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی دہلا دینے والی ایک آواز ہوتی ہے، اور پہلے بلڈنگ ہلی اور اس کے بعد اس کا دھماکہ ہوا، یعنی دھماکے کی آواز آئی، پہلے بلڈنگ ہلی، اس کے بعد پھر کافی دھواں اور اس طرح کی ایک آگ تو لگی ہوئی تھی سامنے والی بلڈنگ پہ، اور یہ ابھی پکا نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ شاید این ڈی ایس یہاں کے جو نیشنل ڈیفنس سروس ہے، جو یعنی فوج کا ایک ادارہ ہے، اس میں یہ کچھ ابھی یہ ہوا، حالانکہ یہاں پہ یہ بہت کنجسٹڈ ایریا ہے۔ اور
تو جب دھماکہ ہوا اس کے بعد آپ نے کیا کیا، کیونکہ مجھے جہاں تک اندازہ ہے آپ اس بلڈنگ کے اندر ہی آپ کو روک لیا گیا تھا یا آپ باہر نکلنے کو آزاد تھے؟
جی میں بلڈنگ کے اندر تھا، اور بلڈنگ کے اندر پھر ہمیں بیسمنٹ پہ لے جائے ایک دم سے، ہم یہاں پہ ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی دھماکہ ہو تو ایک دم بیسمنٹ پہ چلے، تو بیسمنٹ پہ بھاگ کر کے گئے، حالانکہ اس میں دو تین لوگ گرے بھی بےچارے جو نیچے اتر رہے تھے۔ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ بھوکے بھی ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں۔
کھڑکی کے باہر جھانکنے کی کوشش کی، آپ نے کچھ دیکھا وہاں پہ کوئی دھوئیں کا بگولا اٹھا، کوئی گھائلوں کو یا زخمیوں کو لے جاتے ہوئے، یا کوئی باڈی وغیرہ کچھ دیکھی آپ کو؟
جی قریباً 3 کے قریباً میں نے ان لوگ اس طرح کے ویکتیوں کو دیکھا۔ اب یہ پتا نہیں ہے کہ وہ حملہ ور تھے یا عام آدمی تھے، جس میں سے کہ ایک آدمی کا دایاں ہاتھ تو کٹ کر کے نہیں تھا، وہ ڈیتھ تو ہو ہی گئی تھی اس کی، وہ کیونکہ بے جان ادھر سے جو دیکھ رہا تھا۔ ابھی ایریا یہاں پر تو کارڈنڈ آف ہو گیا ہے، تو صرف کیا کہتے ہیں خاص ہی گاڑیاں یہاں پر آ رہی ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے جرمن ایمبیسی، انڈین ایمبیسی، اور تھوڑا دور کے بعد انڈیا ایمبیسی کے آس پاس بھی یہ علاقہ پڑتا ہے، این ڈی ایس کا آفس ہے یہاں پر، اور کئی منسٹریز ہیں، 2-3 منسٹریز ہیں۔
یہ تھے کابل میں مقیم اقوام متحدہ کے اہلکار راکیش بھٹ، جن سے ہمارے ساتھی راجیش جوشی نے بات کی۔ اور اب آپ کو براہ راست کابل لیے چلتے ہیں، جہاں ہمارے ساتھی سعید انور اس وقت موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں سعید کہ آپ کے ایک ساتھی کی آج کے بم دھماکے میں ہلاکت ہوئی ہے، کیا بتائیں گے ان کے بارے میں؟
آج یہ جو جہاں دھماکہ ہوا ہے، یہ ہمارے روٹین آنے جانے کا راستہ ہے، ہمارے سارے اسٹاف تقریباً اسی راستے سے آتے ہیں۔ ہماری گاڑی 3-4 منٹ پہلے گزری، 5 منٹ بعد دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں ہمارے آفس کے ڈرائیور وہ مرے، اور ہمارے 4 ساتھی بی بی سی پشتو ٹی کے رپورٹر زخمی ہوئے، بی بی سی پرشین اور پشتو آن لائن کے پروڈیوسر زخمی ہوئے، ایک اور کلیگ ہمارے 4 زخمی ہوئے، اور ہمارے آفس کے ڈرائیور وہ ان کی زندگی ختم ہوئی۔ انہیں پھر آج ہم ہسپتال سے جا کر ان کا باڈی لیا، جب ہسپتال گئے تو وہاں حالات بہت برے تھے، کافی سارے لوگ آئے تھے اپنے عزیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے، کافی دشوار بہت مشکل حالات تھا سب کے لیے، مشکل تھا کہ کون سے ہاسپٹل میں ہیں زخمی جو لوگ مارے گئے ہیں۔
اچھا یہ بتائیں، کیا ابھی تک کسی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے؟
ابھی تک کسی نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کیا ہے۔ طالبان نے دھماکے کے ایک گھنٹے بعد ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ اس دھماکے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور طالبان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے جگہوں میں جہاں زیادہ تر سیویلینز ہیں وہاں وہ دھماکے نہیں کرتے، لیکن ابھی تک رسمی طور پر کوئی کلیئر آؤٹ نہیں آیا ہے۔
اچھا یہ بتائیں کہ جس جگہ دھماکہ ہوا ہے یہ کتنا محفوظ علاقہ ہے اور یہاں سیکیورٹی کیسی ہے؟
یہ بہت ہی محفوظ علاقہ ہے، جب سے ہمارے آفس یہاں شفٹ ہوئی ہے ہمارے تمام گاڑیاں رجسٹر ہو چکے ہیں، کسی بھی غیر رجسٹر گاڑی کو یہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. آج صبح بھی جب ہم گزرے کافی سارے لوگ وہاں کھڑے تھے, ان کی تلاشی لی جا رہی تھی, ایک ایک بندے کی آئی ڈی کارڈ چیک کیا جا رہا تھا. سیکیورٹی یہاں بہت سخت ہے کیونکہ جہاں دھماکہ ہوا ہے یہ بالکل جرمن ایمبیسی کے دیوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور اس سے تھوڑا سا آگے انڈین ایمبیسی ہے, اور اس کے ساتھ ہی کافی سارے اہم آفیسز ہیں, فارن آفیسز بھی ہیں.
اچھا سعید مری, یہ بتائیں کہ بم دھماکہ جس گاڑی سے کیا گیا یہ کون سی گاڑی تھی اور یہ اندر کیسے پہنچی؟
ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا ہے, اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک آئل ٹینکر جیسا گاڑی تھا جو بارود سے بھرا ہوا تھا. ہماری آفس اس علاقے سے تقریباً 5 منٹ کی واکنگ پہ فاصلہ ہے. دھماکہ جب ہوا تو ایک زلزلہ جیسا ہوا, آفس بالکل ہلا, اس کے بعد ایک بہت بڑا آواز آیا, اور تقریباً 2-3 کلومیٹر تک آج جب ہم شہر گھر کے طرف آ رہے تھے تو مارکیٹوں کے شیشے ٹوٹ چکے تھے کافی دور دور تک کے علاقوں میں.
اچھا آپ نے کہا کہ تحقیقات جو ہیں وہ بھی جاری ہیں, تو حکام نے اس بارے میں کیا ابھی تک کچھ کہا ہے؟
حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کر رہے ہیں. افغان حکومت بظاہر اس حملے کی ذمہ داری افغان حکومت اور افغان عوام کے دشمنوں پر ڈال رہے ہیں. دشمن افغان حکومت کے الفاظ میں دو ہی لوگ ہیں, ایک طالبان ہے اور دوسرا داعش یا دولت اسلامیہ نامی شدت پسند گروہ ہے. یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے کچھ بیتلی دھماکے ہوئے ہیں گزشتہ 3 مہینوں میں, ان میں اکثر دھماکے کابل میں داعش نامی شدت پسند گروہ نے قبول کی ہے.
اچھا تو اس میں بظاہر ہدف کس عمارت کو بنایا گیا تھا؟
یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ہدف کیا تھا, کیونکہ اس علاقے میں کافی اس گلی میں کافی اہم آفیسز ہیں, کئی ایمبیسی ہے, افغانستان میں مقیم نیٹو فورسز کے کئی اہم اڈے اور آفیسز ہیں, تو یہ واضح نہیں ہے کہ اصل ٹارگیٹ کیا تھا. بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ گاڑی اس گلی میں اندر داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہوا ہے, اور گلی کے پہلے ہی راؤنڈ میں جو گلی میں گھومتا ہے وہاں دھماکہ ہوا ہے.
اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے یا ناکامی ہوئی ہے, تو اس سے کیا لگتا ہے کہ کیا افغان حکومت دہشت گردی روکنے کی اہل ہے بھی؟
ایک اہم سوال ہے جو افغانستان میں بھی بار بار اٹھایا جا رہا ہے, لیکن افغان حکام کا کہنا یہ ہے کہ جس ملک میں تقریباً 20-25 شدت پسند گروہ سرگرم ہے وہاں سر کبھی کبھار اس طرح کے حملوں کی کو منع کرنا یا اسے ناکام بنانا تھوڑا مشکل ہوگا.
اچھا یہ بتائیں اس حملے کے بعد افغان عوام کی نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ کیسی ہے یا کیسی ہوگی؟
کابل میں جب بھی اس طرح کے حملے ہوتے ہیں جس میں سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں, 10 منٹ بعد آپ وہاں سے برے حالات معمول پر آتا ہوا ہوتا ہے, لیکن آج کابل شہر میں ایک وحشت دکھائی دے رہا تھا, کیونکہ 6-7 ہسپتالوں میں, حکومتی ہسپتال, سرکاری ہسپتالوں میں اور کافی سارے پرائیویٹ ہسپتالوں میں لوگ گم رہے تھے اپنے عزیزوں اور دوستوں کو ڈھونڈنے کے لیے. یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ کافی سارے لوگوں میں ایک وحشت پھیل گئی تھی. آج
کابل سے سعید انور, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور اس موضوع پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تجزیہ کار اور اغوان امور پر کئی کتابوں کے مصنف موسیٰ خان جلال جی. جلال جی صاحب, سربین میں خوش آمدید. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے کابل میں, اس طرح کی کاروائی میں کس گروہ کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں افغانستان میں بہت سارے دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں, اور ان میں سب سے طاقتور داعش اور طالبان ہے جو کہ اکثر ایسے حملے کرتے رہتے ہیں. تو لیکن اس حملے کے پیچھے ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کون سا تنظیم جو ہے وہ انوالو ہے. نہ طالبان نے تو آلریڈی کہا ہے کہ وہ اس حملے کے پیچھے نہیں ہے, جبکہ داعش والے بھی خاموش ہے.
اچھا حال ہی میں افغانستان میں تکرار کے ساتھ کئی حملے ہوئے ہیں,
تو کیا انہیں صرف موسم بہار کے حملے کہے جائیں یا کسی اور بڑی منصوبہ بندی کا حصہ لگتے ہیں؟
میرے خیال میں ایک تو موسم بہار کے جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کے حملے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بڑا منصوبہ یہ ہے کہ وہ افغان فوج کو کرپل کرنا چاہتے ہیں تاکہ کچھ علاقے یا کچھ صوبوں پر طالبان قبضہ کرے اور وہاں پر ایک حکومت قائم کرے اور اس کے بعد جو ہے اپنی اینٹیٹی جو ہے وہ تسلیم کروائے۔
اچھا، ایک سوال جو میں نے سعید انور سے بھی پوچھا، آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح کی یہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے یا ناکامی ہوئی ہے، تو اس سے کیا لگتا ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ دہشت گردی روکنے کے اہل بھی ہے؟
نہ صرف افغان حکومت، نیٹو اور امریکہ بھی دہشت گردی روکنے کے اہل نہیں ہے۔ ان کی $5 ارب کی انٹیلیجنس سرویلنس سسٹم بالکل ناکام ہو چکا ہے، اور افغان انٹیلیجنس تو ویسے بھی جو ہے ان کے اندر یہ اہلیت نہ رہی ہے اور نہ وہ اہلیت ہے کہ وہ اس قسم کے حملوں کو روک سکے۔
اچھا، تو اس حملے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغان عوام جو ہے ان کی فیلنگز، ایموشن، ان کی نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ کیسی ہوگی؟
وہ بڑے خوفزدہ ہیں، بہت ڈرے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی اس قسم کے حملے ہوں گے، اور ان کا غصہ افغانستان کی حکومت پر ہے، ان کے کرپشن پر ہے، ان کے نااہلی پر ہے، اور ان سے ان کے توقعات جو وابستہ تھے وہ خاک بھی مل گئی ہے۔ اب وہ ان سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کے روکنے میں ناکام ہو جائے کامیاب ہو جائیں گے۔
اچھا، یہ بتائیں نیٹو اور امریکی فوج جو ہے وہاں پر موجود ہے، ان کا کیا کردار ہے اس میں؟
دیکھیں، وہ تو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آئی تھی۔ ان کا بنیادی کردار یہ نہیں ہے کہ وہ افغان حکومت کی سیکیورٹی کو مینٹین کرنی یا لا اینڈ آرڈر کو، مگر وہ بھی ناکام رہی ہے۔ امریکہ کی تقریباً 1.5 لاکھ فوج اور نیٹو کی افغانستان میں موجود رہی ہے۔ گزشتہ 15 سال کے دوران امریکہ بھی ناکام ہوا اور نیٹو بھی ناکام ہوئی ہے، اور وہ دہشت گردی اسی طرح ہے جس طرح 15 سال پہلے کی تھی۔
اچھا، اس طرح کے حملوں میں عام طور پر اشارے جو ہیں وہ پاکستان کی طرف جاتے ہیں، انگلیاں اٹھتی ہیں، تو اس بار ایسا کیوں نہیں ہوا؟
میرے خیال میں چونکہ ملٹری اسپتال میں جو حملہ ہوا تھا اور اس میں افغان ڈیفنس منسٹری کے لوگ انوالو تھے، اور 10 اہلکاروں کو انہوں نے سزا بھی دے دیا ہے پچھلے ہفتے افغان کورٹس نے، تو اب لوگوں نے یہ محسوس کر دیا ہے کہ چونکہ افغان آرمی اور پولیس کے اہلکار بہت سارے حملوں میں ملوث پائے گئے ہیں اور گرفتار بھی ہوئے ہیں، پاکستان کے خلاف بلاوجہ پروپیگنڈا کرنا اور پاکستان کو خواہ مخواہ ہر واقعے میں انوالو کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔
اچھا، تو اس طرح کی کاروائی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس گروہ کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں، دو طاقتور گروہ ہے، ایک داعش ہے اور ایک طالبان ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ داعش نے تو پچھلے ہفتے جو حملے ہوئے ہیں کابل میں اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، مگر اس دفعہ انہوں نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کیا ہے، اور نہ ہی طالبان نے۔ طالبان نے قندھار میں اور ہلمند میں اور زابل میں افغان فوج پہ بڑے کامیاب حملے کیے ہیں، اور انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ یہ حملے انہوں نے کیے ہیں، مگر اس حملے میں انہوں نے جو ہے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے۔
اچھا، حال ہی میں افغانستان میں جو ہے بہت سارے علاقوں میں تکرار کے ساتھ بہت سارے حملے ہو رہے ہیں، تو کیا یہ کسی بڑی اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟
دیکھیں، طالبان چاہتے ہیں کہ کچھ صوبوں پہ قبضہ کرے اور وہاں پر اپنی ایک حکومت قائم کرے، اور پھر افغان حکومت کے ساتھ برابری کی بنیاد پر مذاکرات کرے، اور حکومت پہ وہ کچھ حصہ چاہتے ہیں، کچھ منسٹریاں چاہتے ہیں اور کچھ علاقے چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حملے تیز کر رہی ہیں تاکہ کچھ سرحدی صوبے جو پاکستان کے قریب ہیں ان پہ قبضہ کرے اور وہاں پہ اپنی حکومت قائم کرے۔
اچھا، داعش کا نام جو ہے وہ بہت سنا جاتا ہے ان حملوں کے بعد، تو داعش کی کیا اسٹریٹجی ہے؟
داعش ایک طاقتور ترین تنظیم ہے، طالبان سے بھی بہت زیادہ ان کی طاقت ہے، پاکستان کے اندر بھی ان کے ہزاروں لوگ ہیں، افغانستان کے اندر بھی ہے۔ داعش بھی چاہتے ہیں کہ وہ اسلامی خلافت افغانستان کے اندر قائم کرے، جس طرح انہوں نے عراق اور سوریہ میں قائم کیا تھا، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اسلامی خلافت قائم کر کے پھر اس کے بعد سینٹرل ایشیا اور چائنیز ترکستان کی طرف جائیں۔
اچھا، کابل میں زیادہ تر جو ہیں وہ خودکش حملے دیکھے گئے ہیں، تو داعش کی اسٹریٹجی بھی اسی طرح کی ہے کہ خودکش حملے، تو کیا زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ داعش کے ہی ہیں وہیں پر؟
دیکھیں، داعش تو پورے افغانستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور خودکش حملہ ایک ایسی حملہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے، نہ فوج روک سکتے ہیں، نہ پولیس روک سکتے ہیں، نہ انٹیلیجنس والے۔ اس لیے انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ وہ خودکش حملہ کرے جس میں ان کو کامیابی ہوتی ہے۔
کیا آپ توقع کر رہے ہیں کہ امریکی فوجیں یا اتحادی فوجیں، مزید امریکی اتحادی فوجیں جو ہیں افغانستان آئیں گی؟
ضرور آئیں گی، مگر اگر اس لیے آتی ہے کہ وہ افغانستان میں امن قائم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ناممکن ہے, کیونکہ گزشتہ 15 سال کے دوران انہوں نے جو بھی کوششیں کی ہیں, انہوں نے جو بھی لڑائیاں لڑی ہیں دہشت گردوں کے خلاف ناکام ہوئی ہے اور فوجیں واپس چلے گئی ہیں. اب جب حالات خراب ہو گئے اب دوبارہ فوج لے کر آ رہی ہے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ طالبان یا داعش کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گے.
تجزیہ کار اور افغان امور پر کئی کتابوں کے مصنف موسیٰ خان جلال زئی, جلال صاحب سیربین میں آنے کا بہت بہت شکریہ. انڈیا کی مغربی ریاست راجستھان کے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ گائے کو قومی جانور قرار دیا جانا چاہیے اور راجستھان میں گاؤ کشی کی سزا 10 سال کی قید سے بڑھا کر عمر قید کر دینی چاہیے. انڈیا میں ہندوؤں کا ایک حلقہ گائے کو مقدس مانتا ہے اور ملک کی زیادہ تر ریاستوں میں گاؤ کشی پر پابندی ہے. دلی سے سہیل حلیم نے اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے جو آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے. اس کے علاوہ پاکستان میں جسمانی طور پر موجود افراد کے موضوع پر بھی ایک رپورٹ آپ سن سکیں گے. سیر بین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا, پیش کر رہے ہیں عبدالرشید شکور.
آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کل سے انگلینڈ میں شروع ہو رہی ہے جس میں عالمی رینکنگ کی پہلی 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. یہ اس سلسلے کا 8واں ٹورنامنٹ ہے جس کا 4 سال کے وقفے کے بعد انعقاد ہو رہا ہے. آخری مرتبہ یہ ایونٹ 2013 میں انگلینڈ میں کھیلا گیا تھا جس کے فائنل میں بھارت نے انگلینڈ کو 5 رن سے شکست دی تھی. کل افتتاحی میچ انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان اوول کے میدان میں کھیلا جائے گا. یہ دونوں گروپ اے کی ٹیمیں ہیں. اس گروپ میں ان دونوں کے علاوہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں. گروپ بی میں پاکستان, بھارت, جنوبی افریقہ اور سری لنکا کی ٹیمیں شامل ہیں. پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ 4 جون کو بھارت کے خلاف ایجبسٹن میں کھیلے گی. چیمپئنز ٹرافی میں حصہ لینے والی بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی سمیت متعدد سینئر کھلاڑیوں کے ہیڈ کوچ انیل کمبلے کے ساتھ اختلافات سامنے آ گئے ہیں. وراٹ کوہلی نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم کی روانگی سے پہلے بھارتی کرکٹ بورڈ سے انیل کمبلے کے مبینہ سخت رویے کی شکایت بھی کی. واضح رہے کہ کمبلے کو گزشتہ سال ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا تھا. ان کے 1 سالہ معاہدے کی مدت چیمپئنز ٹرافی کے بعد ختم ہو رہی ہے. عالمی نمبر 1 اینڈی مرے نے تسلیم کیا ہے کہ وہ بیماری اور فٹنس مسائل کی وجہ سے ابھی تک عالمی نمبر 1 جیسی کارکردگی دکھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں, لیکن انہیں امید ہے کہ فرینچ اوپن کے آنے والے میچوں میں اپنی فارم وہ دوبارہ حاصل کر لیں گے.
میچ پوائنٹ اینڈی مرے returns with a stabbed forehand winner and he pumps his fist in the air to great relief.
Andy Murray pehle round mein Rus ke Andrei Kuznetsov ko 4 sets ke sakht muqable mein shikast dene mein kamyab ho sake. Dusre round mein unka muqabla Slovakia ke Martin Klizan se hoga. Khawateen muqablon mein Agnieszka Radwanska, Simona Halep aur Elena Svitolina ne bhi apne pehle round ke matches jeet liye.
کھیلوں کی خبریں آپ عبدالرشید شکور سے سن رہے تھے. دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں عدالت نے سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف مہم چلانے کے الزام میں گرفتار شخص کو 2 روزہ ریمانڈ پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کے حوالے کر دیا ہے. ایف آئی کے مطابق سابق کرائم ونگ نے منگل کو لاہور کے علاقے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی سے عدنان افضل قریشی کو حراست میں لیا تھا. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر آ کے پڑھ سکتے ہیں. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
افغان حکام نے بتایا ہے کہ کابل کے سفارتی علاقے میں کیے جانے والے خودکش حملے میں 80 افراد ہلاک اور 350 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. زخمیوں میں پاکستانی سفارتی عملہ بھی شامل ہے. انڈیا کی مغربی ریاست راجستھان کی ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے سفارش کی ہے کہ گائے کو قومی جانور قرار دے دیا جائے. خلیجی ملک بحرین کی عدالت نے دہشت گردی میں مدد فراہم کرنے کے جرم میں حزب اختلاف کے سیکولر گروپ واد کو تحلیل کرنے کا حکم جاری کیا ہے. امریکہ کے ذرائع ابلاغ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیرس کلائمیٹ چینج معاہدے سے دستبردار ہو جائیں گے. اور ایک فرانسیسی پولیس اہلکار جو اسلامی عسکریت پسندوں کے حملے میں مارا گیا تھا, اس سے بعد از مرگ اس کے پارٹنر نے شادی کر لی ہے اور اس شادی کو دنیا کی پہلی بعد از مرگ ہم جنس پرست شادی قرار دیا جا رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم خبروں کا خلاصہ آپ عبداللہ فاروقی سے سن رہے تھے. پاکستان میں حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما اور سینٹ کے رکن نہال ہاشمی کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ وزیراعظم نواز شریف کا احتساب کرنے والوں کا یوم حساب بنا دیں گے. بیان پر عدالت عظمیٰ نے توہین عدالت کے زمرے میں از خود نوٹس لے لیا ہے, جبکہ مسلم لیگ نون نے نہال ہاشمی کی جماعت کی رکنیت معطل کر دی ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں اسلام آباد سے نازش سفر.
پاکستان میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر رہنما اور سینٹ کے رکن نہال ہاشمی نے کہا کہ وہ وزیراعظم نواز شریف کا احتساب کرنے والوں کا یوم حساب بنا دیں گے. اس بیان پر عدالت عظمیٰ نے توہین عدالت کے زمرے میں از خود نوٹس لے لیا ہے. عدالت نے جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں بینچ تشکیل دیا ہے, جس نے نہال ہاشمی کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا ہے. نہال ہاشمی کا یہ بیان سوشل میڈیا پر عام ہونے والی ایک ویڈیو میں سامنے آیا, جس میں وہ جارحانہ انداز میں تقریر کر رہے ہیں.
تم نے پاکستان کے باضمیر باکردار نواز شریف کا زندہ رہنا تنگ کر رہے ہو پاکستانی قوم.
اس سے قبل نہال ہاشمی کے اس بیان کو حزب اختلاف کی جماعتوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے پینما کیس کے معاملے پر تحقیقات کرنے والی جے آئی ٹی کے خلاف دھمکی قرار دیا. پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی عارف الوی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر طرح دھمکیاں دے رہے ہیں, حالات ان کے خراب ہیں. ٹریل منی ٹریل ان کے پاس ہوتا تو یہ سپریم کورٹ میں دے دیتے, ان کے پاس ہے نہیں. اور اس کا اب اندازہ ہو گیا کہ جی آئی ٹی سیریس ہے, تو لہٰذا وہ ادھر ادھر دھمکیوں سے کام چلانا چاہتے ہیں اور جوڈیشری کو بھی دھمکیوں کی وجہ سے مجبور کرنا چاہتے ہیں. بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ تمہاری اولادیں تو ہوں گی, تم ریٹائر ہو کر جاؤ گے کہاں.
بیان سامنے آنے کے بعد مسلم لیگ نون کی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے جماعت کی جانب سے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا, اسے نہال ہاشمی کی ذاتی رائے قرار دیا. بعد ازاں انہیں وزیراعظم ہاؤس طلب کیا گیا اور شو کاز نوٹس جاری کر کے جماعت کی رکنیت معطل کر دی گئی. جماعت کے ان اقدامات کو اپوزیشن نے ناکافی قرار دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کا رد عمل اور کارروائی کا اعلان ایک مذاق ہے.
یہی ہوا نا جی, جس چیز کی یہ لوگ ٹریننگ دے رہے تھے اپنے اراکین کو, ایک رکن نے ان کی ٹریننگ کے عین مطابق آج کام کیا. اب یہ ٹوپی ڈراما ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم ایکشن لے رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کی جماعت میں اتنا ڈسپلن تھا ہی نہیں, آپ کے پاس کوئی ایسے دائرے تھے ہی نہیں. اتنا پرانا ورکر ہے, کوئی نیا ریکروٹ تو نہیں ہے ان کی پارٹی کا, یہ تو ان کے بنیادی کارکنان میں سے ہیں. تو اگر ایک بنیادی کارکن کے لیے آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اسے ڈسپلن کا نہیں پتا تھا, تو پھر تو میں بہت حیران ہوں. ایک حیران میں اس وقت ہوئی تھی جب میں نے یہ بیان دیکھا تھا, اور آج پھر اس ریئیکشن کے بعد جو انہوں نے دکھایا ہے, یہ سب انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ سارا ایکشن لینے کی بات کی ہے.
نہال ہاشمی کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت پاکستانی وقت کے مطابق کل 1 بجے ہوگی. نازش ظفر, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں. جسمانی طور پر معذور افراد جس خصوصی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں, وہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حکومت اور معاشرہ دونوں کی سطح پر نہ ہونے کے برابر ہے. تاہم ایک نیم غیر سرکاری تنظیم بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام نے ایسے افراد کو کارآمد شہری بنانے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے. یہ پروگرام یورپی یونین کے تعاون سے پہلے مرحلے میں بلوچستان کے 4 اضلاع میں شروع کیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
یورپی یونین کی تعاون سے جسمانی طور پر معذور افراد کی بحالی کا پروگرام جن 4 اضلاع میں شروع کیا گیا ہے, ان میں لورلائی, خزدار, جلمکسی اور جوب شامل ہیں. ان اضلاع کے جسمانی طور پر معذور افراد کو ویل چیئرز اور دیگر آلات کی فراہمی کے لیے ایک تقریب کوئٹہ میں منعقد کی گئی.
ان افراد میں لورلائی کے مبارک شاہ بھی شامل تھے. وہ پیدائشی طور پر معذور ہیں. انہیں اس پروگرام کے تحت ویل چیئر فراہم کیا گیا.
سر ہم نے آج یہاں پر یہ ویل چیئر ہو رہی ہے جیسے الٹرائی سے مل رہے ہیں ڈسیبل لوگوں کو, تو ہم نے اس لیے یہاں پر لایا گیا.
بی آر ایس پی یعنی بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام کے پروگرام ایڈوائزر سراج الحق غوری نے بتایا کہ چار اضلاع کے 40 یونین کونسلوں میں 4 ماہ پہلے سروے کیا گیا. ان یونین کونسلوں میں 3,000 معذور افراد کی نشاندہی ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں ان میں سے 300 افراد کو معاونت فراہم کی جا رہی ہے.
فی الحال جو ہے جو 3,000 آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ان میں سے 300 لوگوں کو ہم یہ اسسٹڈ ڈیوائسز دیں گے.
سراج الحق غوری کا کہنا تھا کہ پورے معاشرے کو معذور افراد کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے.
ایک ڈرائیو ہے, ایک وہ احساس ہے, اور آپ وہ بھی دیکھیں کہ پچھلے 10 سال میں جو ٹیررسٹ اٹیک کی وجہ سے جن کے بازو کٹ گئے, جن کی ٹانگیں کٹ گئیں, آج وہ کس حالت میں ہیں اور کیا ہم ان کو پوچھ رہے ہیں. یہ جو ہے یہ ہم نے احساس دلانا ہے.
بی آر ایس پی کے سربراہ نادر گل بڑیچ نے بتایا کہ معذور افراد کو کارآمد شہری بنانے کے لیے مختلف حکمت عملی پر کام ہو رہا ہے.
تقریباً 1.5% سے 2% پاپولیشن ہماری ایوریج ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ وہ لوگ معذور ہیں اور ان کو توجہ کی ضرورت ہے. لائیولیہڈ کے حوالے سے ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل امپارٹ کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو تاکہ یہ عزت روزگار اپنا کما سکیں. یہ چند اسٹریٹجی ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں.
یورپی یونین کی جانب سے ابتدائی طور پر 4 اضلاع میں معذور افراد کی بحالی کے لیے 84,000 یورو فراہم کیے گئے ہیں. اگلے مرحلے میں اس پروگرام کو 7 اضلاع تک توسیع دی جائے گی. محمد کاظم, بی بی سی.
اور اب رخ کرتے ہیں یمن کا, جہاں پچھلے 2 سال سے جاری جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال کو اقوام متحدہ نے دنیا کا وبا کا بھی سامنا ہے, معاف کیجیے گا, دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران قرار دیا ہے. قحط کے خدشات کے ساتھ ساتھ ملک کو ہیضے کی پھیلتی وبا کا بھی سامنا ہے. تفصیل کے ساتھ ختیجہ عارف.
کمزور, لاغر اور زندگی اور موت کی کشمکش میں یہ یمن میں تشویشناک حالات کا نیا چہرہ ہے. کمزور اور بھوک کا شکار افراد ہیضے کا نشانہ بن رہے ہیں. یہ ہسپتال پہلے ہی جنگ کے نتیجے میں مشکلات میں تھا, اب یہاں دباؤ مزید بڑھ گیا ہے. بدران اور ان کا خاندان دارالحکومت آئے کیونکہ ان کے علاقے پر شدید بمباری کی گئی. انہیں امید تھی کہ ان کے بچے شہر میں محفوظ ہوں گے, مگر یہاں آنے کے صرف 2 دن بعد ان کی زندگی ایک بار پھر خطرے میں ہے. یمن جنگ اور بھوک کے نتیجے میں تباہ حال ہو گیا ہے, ایک ایسی جگہ جہاں 9 عمر اور ادھیڑ عمر سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں. یمن غربت کا شکار تو تھا ہی, مگر 2 سال سے جاری جنگ نے اس ملک کو اس نئی ایمرجنسی کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں چھوڑا. اتنے زیادہ مریض آتے ہیں کہ بستروں کی کمی کے باعث بہت سو کا ہسپتال کے صحن میں علاج کرنا پڑتا ہے. ہر روز 200 مریض اس ہسپتال کا رخ کرتے ہیں اور ان کے علاج کے لیے ایک عارضی خیمہ قائم کیا گیا ہے. ہیضے کا علاج آسان اور سستا ہوتا ہے, مگر اقوام متحدہ کے مطابق دونوں جانب سے امداد کی ترسیل میں رکاوٹیں ہیں جس کے نتیجے میں رسد ضرورت مندوں تک نہیں پہنچتی. یہ وبا اب تک 400 زندگیاں نگل چکی ہے. عبدس کی بیوی بھی اس کا شکار ہوئی. انہوں نے چند روز پہلے اپنی بیوی کو دفنایا. وہ شدید غذائی قلت کا شکار تھی اور کمزوری کی وجہ سے وبا کا مقابلہ نہ کر سکی. وہ صرف 21 سال کی تھی. عبدس نے اپنا ساتھی کھویا اور ان کے 6 ماہ کے بچے کی ماں نہ رہی. مستقبل قریب میں امن کی کوئی امید نظر نہیں آتی اور یمن میں جاری جنگ خاندانوں کو ایسے ہی توڑتی رہے گی.
تفصیل آپ ختیجہ عارف سے سن رہے تھے. اور اب ذکر انڈیا کا, جہاں مغربی ریاست راجستھان کی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ گائے کو قومی جانور قرار دیا جانا چاہیے اور راجستھان میں گو کشی کی سزا 10 سال کی قید سے بڑھا کر عمر قید کر دی جانی چاہیے. انڈیا میں ہندوؤں کا ایک حلقہ گائے کو مقدس مانتا ہے اور ملک کی زیادہ تر ریاستوں میں گو کشی پر پابندی ہے. دلی سے سہیل حلیم.
عدالت گزشتہ برس گایوں کے لیے حکومت کے زیر انتظام چلائے جانے والے ایک مرکز میں 500 گایوں کی موت سے متعلق پٹیشن کی سماعت کر رہی تھی. گائے کو قومی جانور کا درجہ دینے کی سفارش کرنے والے جج مہیش چندر شرما آج ہی ریٹائر ہو گئے ہیں. ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت سے یہ بھی کہا کہ گوکشی کی سزا بڑھا کر عمر قید کر دی جانی چاہیے. راجستھان میں فی الحال گوکشی کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا کی گنجائش ہے. گوکشی کے سلسلے میں ہر ریاست میں الگ الگ قانون ہے کیونکہ مویشیوں سے متعلق امور ریاستوں کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں. چند ہفتے قبل راجستھان میں گائے کا تحفظ کرنے والے ہندو گو رکشکوں نے پہلو خان نامی ایک مسلمان شخص کو ہلاک کر دیا تھا جو مویشیوں کے بازار سے گائے خرید کر لے جا رہا تھا، حالانکہ اس کے پاس تمام کاغذات موجود تھے۔ گزشتہ ہفتے وفاقی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا جس کے تحت مویشیوں کی منڈیوں سے اب صرف کھیتی باڑی سے متعلق کام کے لیے ہی جانور خریدے جا سکیں گے، ذبیحے کے لیے نہیں۔ اس نئے قانون کے خلاف کیرلا اور مغربی بنگال سمیت کئی ریاستوں میں سخت مزاحمت ہوئی ہے۔ تمل ناڈو کی ہائی کورٹ نے ریاست میں اس فیصلے کے اطلاق پر 4 ہفتے کے لیے روک لگا دی ہے، جبکہ مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بینرجی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس حکم پر عمل نہیں کریں گی۔ سلاٹر ہاؤس چلانے والوں کا کہنا ہے کہ اس قانون سے گوشت کی صنعت تباہ ہو جائے گی، کیونکہ ذبیحے کے لیے زیادہ تر جانور مقامی منڈیوں سے ہی خریدے جاتے ہیں۔ ملک میں گائے کی سیاست پوری شدت سے جاری ہے، اور حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کو بھی ہندوتوا کے ایجنڈے کے تناظر میں ہی دیکھا جا رہا ہے، اور الزام یہ ہے کہ حکومت گوشت کا کاروبار کرنے والوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اسی دوران اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج ایودھیا میں مسمار شدہ بابری مسجد کے مقام پر واقع رام مندر میں پوجا کی، اور اس کے بعد ایودھیا میں کئی مذہبی تقریبات شروع کرنے کا اعلان کیا۔
جنم بھومی میں درشن کرنے کے اپرانت سریو ماتا کا بھی درشن کرنے کے لیے میں گیا تھا، اور مجھے وہاں پر 2-3 چیزیں اچھی لگی کہ یہاں پر مجھے یہ پرستاؤ دیا گیا کہ سریو جی کی آرتی ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ لوگوں نے ایودھیا کی رام لیلا بند کروا دی تھی، رام لیلا یہاں ہونی چاہیے، وہ کبھی بند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں جہاں رام لیلا ہوتی ہے وہاں بھگوان رام سوئم براجمان ہوتے ہیں، اور ایودھیا تو بھگوان رام۔
ایودھیا میں بابری مسجد کی مسماری سے متعلق کیس میں بی جے پی کے 3 سینئر رہنماؤں لال کرشن اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور وفاقی وزیر اما بھارتی کے خلاف کل ہی ایک خصوصی عدالت میں مجرمانہ سازش کی فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور اس کے صرف ایک دن بعد یوگی آدتیہ ناتھ کے ایودھیا جانے کے بارے میں تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ وہ اپنی ہندوتوا بریگیڈ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ رام مندر کی تعمیر کا وعدہ بھولے نہیں ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامنے؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا، بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔ دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
ریڈی میڈ کپڑوں کے ایک معروف برانڈ کے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں کراچی اور لاہور میں مظاہرے کیے ہیں۔ احتجاج کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ ملازمین نے مینجمنٹ پر غیر انسانی اور نامناسب رویے کا الزام لگایا ہے۔ اس موضوع کی تفصیلات جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے اس فیکٹری میں کام کرنے والے کچھ ملازمین سے بات کی۔ پہلی آواز فہمیدہ کی۔
ظاہر سی بات ہے جب ہم پروٹیکشن دیتے ہیں، ایک تو سیلری اتنی کم دیتے ہیں، پھر اوپر سے سختی اتنی کرتے ہیں کہ آپ واش روم نہیں جائیں، آپ پانی پینے نہیں جائیں، بہت سختی کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ۔ پھر کینٹین نہیں ہے لیڈیز کے لیے، نہ وہ آرام کر سکتی ہیں، کوئی بیمار ہے تو وہیں مشین پہ ہی بیٹھی رہیں گی، کوئی ان کو گیٹ پاس نہیں ملے گا، آپ گھر سے ہی نہیں آئیں، یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی گھر سے نہیں آئیں۔ بھائی گھر سے نہیں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ سیلری کاٹ لیں گے۔ اس میرا ایکسیڈنٹ بھی ہوا 2 دفعہ، تو پھر بھی میں نے 8 گھنٹے مشین پہ بیٹھ کے کام کیا ہے، انہوں نے چھٹی تک نہیں دی۔
اچھا، آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور کیا اس میں گزارا ہو جاتا ہے؟
سر گزارا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہماری تو پھر بھی بہت کم ہے۔ جب میں آئی تھی میں نے ان کو کہا تھا کہ میں 17,000 روپے میں اٹھا رہی تھی، تو یہاں پہ میں سیلری کی وجہ سے میں آئی ہوں کہ آپ لوگوں نے پے کی دیا ہے کہ اچھی سیلری ہے، کم از کم 20,000 ہے، ہم لوگ یہی سن کے آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا، ابھی بھی 20,000 کبھی دیکھے بھی ہیں خواب میں؟ جو آپ کو 14,000 دے رہے اسی پہ آپ نے کام کرنا ہے، اور وہ پھر ایک سال کے بعد انہوں نے 15,000 کری۔
یہ تھی فہمیدہ، اور فہمیدہ کے ساتھ ہی رفاقت علی سے بھی میں نے بات کی اور ان سے پوچھا کہ جب آپ نے جوائن کیا تو اس وقت آپ سے کیا وعدہ کیا گیا تھا؟
जब मैं आया था तो इन लोगों ने 15,000 सैलरी पे बंदे भर्ती करते हैं और 15 पे रखा था
जी।
और इन लोगों ने मतलब काफी चीजें बताई थी कि हम बंदों को 3 महीने के बाद परमानेंट करते हैं, मेडिकल देते हैं और सालाना बोनस वगैरह देते हैं, और अगर बंदा प्रोडक्शन ज्यादा निकालेगा तो उसको हम कुछ पैसे भी एक्स्ट्रा वगैरह उसकी मतलब काबिलियत में उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। तो हम काम कर रहे हैं लेकिन इधर तो इस तरह के हालात हैं कि जो पीने का पानी है वो अगर बंदा पानी पी ले तो पेट खराब हो जाता है। पानी वर्कर जो है बाहर होटल से बोतलें भर के लेके आते हैं, कुछ वर्कर अपने घरों से भर के लेके आते हैं पानी वगैरह, और जो हमारी कंटीन है खाना खाने की अगर वहां पे आप चले जाए कंटीन वगैरह हमारी देख लें तो इतना बुरे हालात है कि बैठने की जगह नहीं होती।
कराची की इसी टेक्सटाइल फैक्ट्री के एक और मुलाजिम शब्बीर जिनसे मैंने बात की।
इस बात पे शुरू हुआ था, हम तो है ऑपरेटर सेवल कारीगर है सारे तकरीबन कंपनी में, तो वहाँ हम कुछ बात नहीं कर सकते, इज्जत कुछ नहीं है, कुत्तों वाली हिसाब किताब है, हम कोई बात करें तो ऊपर बेइज्जत करने वाला काम। तो हम तंग आ गए, हमने चलो यार अपने राइट के लिए कुछ कर लें, कुछ बंदे हम इकट्ठे हुए, कुछ साथियों को टच किया और रास्ता में किस साथियों ने बता दिया तो उस तरीके से हम आगे गए, किताब तो करनी थी किसी ना किसी को।
अच्छा ये बताएं शबीर साहब कि कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं?
सर मैं तकरीबन 14 महीने से काम कर रहा हूँ। आप
14 महीने से काम कर रहे हैं, किस तरह के हालात हैं काम करने के, वर्किंग कंडीशन किस तरह की हैं?
सर बस वर्किंग कंडीशन जितना ये काम ले सकते हैं उससे डबल करते ही रहते हैं। मतलब मैं जिस टाइम आया था तो प्रोडक्शन थी कॉलर अटैच की, जैसे अभी हमारे एक साथी ने बताया ना कि 300
जी जी।
मैं जिस टाइम आया था उस टाइम कॉलर अटैच की प्रोडक्शन थी 4 बंदों पे 250।
ठीक है,
तो 250 थे 4 बंदों पे, थे आज 3 बंदों पे वो दे रहे 450, और वो भी कहते हैं कि कम है और बढ़ाओ, और सैलरी की बात करो तो सैलरी कुछ भी नहीं
है। अच्छा ये बताएं छुट्टी का क्या तरीका कर रहे हैं, क्या छुट्टी के पैसे कटते हैं, छुट्टी आराम से मिल जाती है या मसले होते हैं, मुश्किल होती है?
नहीं सर छुट्टी के पैसे कटते, जो गवर्नमेंट छुट्टी होती है उसके पैसे काटते थे ये लोग। जिस टाइम हमने फिर ये अपना केस दाखिल किया है तब जाके इन लोगों ने बोले हम सरकारी जो छुट्टी है इतवार की आपकी वो नहीं काटेंगे, इससे पहले काट रहे थे। गवर्नमेंट छुट्टी जैसे आ गई या कम आई और इस तरह, तो इस सबके पैसे कटते थे हमसे।
ये थे शब्बीर जो कि टेक्सटाइल फैक्ट्री में कराची में टेक्सटाइल फैक्ट्री के लिए काम करते हैं, और ये 3 मुलाजमीन थे जिनसे अब से कुछ देर पहले मेरी बात हुई। इसी बारे में मैंने अब से कुछ देर पहले नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नासिर मंसूर से बात की और इन्हीं फैक्ट्री वर्कर्स के मसाइल के बारे में पूछा।
मैं ये कह रहा हूँ ये जितने वर्कर्स हैं जिन्होंने आपने इंटरव्यूज किए हैं
जी जी,
ये तमाम स्किल्ड वर्कर है, हुनरमंद है
जी,
और पाकिस्तानी कानून में गैर स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर गैर हुनरमंद वर्कर के लिए 14,000 रुपया है।
ठीक है,
ठीक है, तो ये जो स्किल्ड वर्कर है इनकी तनख्वाहें इससे बहुत ज्यादा होती हैं कानूनन। ठीक, एक बात। दूसरा ये कि जब इनकी इतवार की छुट्टी, इनको पेड छुट्टी नहीं देते, ये इतवार को आएंगे तो इनको पैसे मिलेंगे, नहीं आएंगे तो पैसे काट लेंगे, तो फिर वो ये 13,000-14,000 रुपया भी ये नहीं बनता। ठीक, तो ये इस लिहाज से ये वर्कर्स को अभी इस बात का इस तरीके से ये कैलकुलेट अपनी सैलरीज नहीं करते।
अच्छा, ये पता नहीं है वर्कर्स को,
वर्कर को ये बात नहीं बताता, तो ये वर्कर ये समझते हैं कि अगर इतवार को भी आ गए और पूरा महीना हमने इन्होंने काम किया तो ये 14,000 रुपए ले रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के दिए हुए पैसे जो है ये ठीक है। इसमें दो बातें, एक बात ये कि ये हुनरमंद है, इनकी तनख्वाह ज्यादा होती है, दूसरी बात यह है कि गजेटेड हॉलीडेज और जो है वीकली हॉलीडे ये इंक्लूड होता है, पेड होता है, लेकिन अगर ये इतवार को काम कर रहे हैं इनको डबल उसका ओवरटाइम मिलना चाहिए। ठीक है, वो इनको नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये कि इनकी सैलरी स्लैश होके 12,000-13,000 बल्कि 11,000-12,000 रुपए आ जाती है, और जो इनसे ओवरटाइम लिया जाता है उसका उनको सिंगल पैसे दिए जाते हैं, डबल नहीं दिए जाते जो कानूनन डबल होता है। और अगर इतवार को आप काम लेते हैं तो इनको एक अल्टरनेट डे की छुट्टी मिलनी चाहिए जो कानून में ये है, और उसका डबल ओवरटाइम मिलना चाहिए, वो नहीं इनको दिया जाता, सिंगल वही जो डेली का है वो दिया जाता है। और इसके 3-4 वाकयात इस तरह हो, एक रिसेंटली अभी वाकया हुआ है कि एक लड़की जो थी उसने बगैर पूछे जो है उसने नाश्ता कर लिया तो उसको जॉब से निकाल दिया, वो इतनी फ्रस्ट्रेट हुई कि उसने जो है पेट्रोल पी लिया है।
ये कब का वाकया?
1 हफ्ता पहले का वाकया है। अब उसको ये हुशअप करने की, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़की को छुपा रहे हैं, लड़की को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो ये बात नहीं करे, और ये टीवी पे और मुख्तलिफ जगहों पे आके कहते हैं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं और ये इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ये मीडिया की टीम को वहां लेके जाएं
जी,
वहां जो हालात है जिन हालात में लोग काम करते हैं, ये लड़की बैठी हुई है ये बता रही है, इनका इंटरव्यू है, इन्होंने कहा कि पूरे 12 घंटे के अंदर सिर्फ 2 दफा वॉशरूम 5 मिनट के लिए जाने दिया जाता है।
12 घंटे की शिफ्ट में सिर्फ 2 मरतबा वॉशरूम, आप कह रहे हैं
2 मरतबा, और वो भी 5 मिनट और 5 मिनट हर टाइम 5 मिनट, और जैसे इन्होंने बताया 5th फ्लोर पे है। अब आप ये बताइए कि ये कोई है इंसानियत यार, ये कोई है इंसानियत? तो ये खादी का इशू नहीं है, तमाम जितने ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में लोकल माल बनाते हैं या इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए बनाते हैं, ईच एंड एवरी फैक्ट्री इज द सेम, हर जगह पे यही सूरत हाल है।
तो आप कह रहे हैं ये सिर्फ खादी का इशू नहीं है, ये जो है पूरे पाकिस्तान में?
इज नॉट अ खादी इशू, इज नॉट अ खादी इशू, ये तमाम पाकिस्तान के टेक्सटाइल गारमेंट्स, स्पेशली टेक्सटाइल एंड गारमेंट का तमाम वर्कर का, ये 2.5-3 करोड़ जो वर्कर टेक्सटाइल और गारमेंट के साथ एंगेज है एवरीवेयर, इज अ हेल्प फॉर द वर्कर्स, बिल्कुल यही है।
ये थे नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नासिर मंसूर, जो कि तफसीलात बता रहे थे उन टेक्सटाइल वर्कर्स की जिन्होंने अपनी फैक्ट्री के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज किए हैं, मुलाजमीन ने मैनेजमेंट पर गैर इंसानी रवैये का इल्ज़ाम लगाया है। और अब रुख करते हैं इंडिया का, जहां रियासत महाराष्ट्र में हालिया चंद बरसों के दौरान हज़ारों किसान खुदकुशी कर चुके हैं। इसकी वजह फसल की गिरती हुई कीमतें और बढ़ते हुए कर्जे और खुश्क साली है। नतीजा यह है कि किसानों के हज़ारों खानदान इस खौफ के साए में जिंदा हैं कि कहीं उनके कमाने वाले अपनी जान न ले लें। किसानों के बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने वालदैन पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। हमारे माहौलियात के नामो नगार नवीन खड़का ने महाराष्ट्र के दारुलहुकूमत मुंबई के मशरक में इस हवाले से सबसे ज़्यादा मुतासर इलाकों का दौरा किया और ये रिपोर्ट भेजी है, जो पेश कर रही हैं शुमाइला जाफरी।
नहीं, कोई आइडिया नहीं था, पता ही नहीं था।
इंडिया की रियासत महाराष्ट्र के दूरदराज गांव में पंडुरंग अभी भी सकते के आलम में है।
ऐसा कुछ भी संकेत नहीं था और ऐसा हो नहीं सकता था, ऐसा मेरे को भी पता था, पर वो क्या है पता नहीं कैसे किया पिताजी।
20 साला पंडुरंग रियासत के दारुल हुकूमत मुंबई में वेटर के तौर पर काम कर रहे थे। गुज़श्ता फरवरी में अचानक उनके वालिद ने खुदकुशी कर ली। उनके वालिद किसान थे। यहाँ खौफ और परेशानी की फिजा है। अगले ही मकान में एक और किसान रहता है, वो भी कर्जों के पहाड़ तले दबा है। इतना कर्जा जो वो अदा करने के काबिल नहीं। इस किसान का बेटा भी फिक्रमंद है।
डर हमेशा लगा रहता है ना, हम तो समझ जाएंगे, पिताजी नहीं समझ सकते ना, वो क्या करेंगे, हमको थोड़ी ना मालूम है कब करेंगे, क्योंकि कर्जा तो उनपे भी है, लोग उनको पूछेंगे, हमको बाद में पूछेंगे, हम बेटे हैं ना, हमको बाद में पूछेंगे, उनको पहला पूछेंगे, इसलिए हमको भी कभी कभी डर लगता है। जब उन्होंने पी हुई थी तो आदमी जब पीता है ना तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उन पे जो नज़र रखनी पड़ती, जो खेत में गए तो समझो साथ में जाने का, हमारा काम नहीं होते हुए भी उनके साथ में जाना पड़ेगा।
इंडिया की मगरबी और जनूबी रियासतों में खुदकुशी करने वाले किसानों की तादाद इंतहाई ज्यादा है। महाराष्ट्र में इस बरस जनवरी से मार्च के दौरान 650 किसानों ने अपनी जिंदगियों का खात्मा किया। इस शराह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 3 बरस की खुशकसाली के दौरान 3,000 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की।
कर्जा हमारा गवर्नमेंट का 10-12 लाख है और शाहूकारी 10-12 लाख है, तो ये बियाने वाले ने फंसा दिया हमारे को।
पारवानी जिले के रिहायशी किसान मानचक राव हरकाल भी काफी परेशान दिखाई देते हैं।
क्या करते हैं, संभाल रहे, क्या करना है, ऐसा मालूम हो रहा की बस जानते हो आप, 20% करके अब आत्महत्या करेंगे, कहाँ से चुका देंगे इतनी रकम, 25-30 लाख आपने इतनी प्रॉपर्टी है अपने को, कहाँ से चुका देंगे, हम क्या करेंगे, लोग आता आ रहे घर में, दो हमारा पैसा तो नहीं है, फिर कुछ बोलते टेढ़ा सीधा टेढ़ा बोलते, फिर क्या गुस्सा आता, ये लटका देना दौर रस्सी पॉइजन, ऐसा ही तरीके बहुत है आत्महत्या करने के, नहीं तो बावड़ी में पानी में डुबी मारना।
हरकाल के बेटे बहुत फिक्रमंद हैं। छोटे बेटे पप्पू हरकाल ने तो सिर्फ इसलिए यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ दी है और गांव वापस आ गया है ताकि अपने वालिद पर नजर रख सके।
मैं हर दिन हर घंटा उसके साथ ही रहता हूँ, एक मिनट के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ता। खेत में गए थे, खेत में टाइम हुआ था 2 बजे, 2 बजे गए थे तो ये हम जो सोयाबीन और कपास के लिए जो औषधि लाते तो वो डब्बा लेके खेत में गए थे, तो इस वक्त में मैं था उधर, मैंने देखा कि अंदर क्या करे, 10-20 मिनट हुए अंदर ही हुए, तो मैं जाके गया तो उसके हाथ में मैंने डब्बा छीन लिया और फेंक दिया और मैं उसको पकड़ के यहाँ पे लाया। ये पता नहीं की चीज़ नहीं हुई, उस दिन से मैं अकेला उसको छोड़त नहीं, पिताजी के जिधर जाते पिताजी टॉयलेट को भी गए तो मैं उसके साथ नहीं जाता।
घर के कामकाज में मसरूफ पप्पू हरकाल की माँ देखने में तो ठीक ही लग रही थी, लेकिन
आत्महत्या करू लगल मला धड़ 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 होते,
मेरा पूरा जिस्म कांपता है, मुझे चक्कर आते हैं और सारा दिन पसीना बहता रहता है। ये उस वक्त से हो रहा है जब से मेरे शौहर ने खुदकुशी करने की बातें करना शुरू की हैं। मेरे शौहर का मिजाज ये है कि वो जो कह देते हैं उस पर कायम रहते हैं। मैं दिन रात सो नहीं पाती, मेरी सेहत बर्बाद हो गई है।
राजा रानी चोड़ीला पाच मजली माडीला, राजा रानी चोड़ीला पाच मजली माडीला, आये कुणाच युदान लाल दिव्याच्या गाडीला, आये कुणाच युदान लाल दिव्या।
3 वर्ष झालं शेतात पाऊस पाणी नाही, आमचं शेती पिकन।
मुसलसल 3 सालों से यहाँ ना तो बारिश हो रही है और ना यहाँ पानी का नामो निशान है। इससे बहुत से किसान मुतासिर हुए हैं, इसलिए कि वो कोई फसल नहीं उगा सकते। और इसका नतीजा ये हुआ है कि हम जैसे मजदूर जो खेतों में चुनाई और दूसरे काम करके पेट पालते थे, फाकों पर आ चुके हैं। हमें ये खौफ रहता है कि अगर किसान खुद को खत्म करते रहेंगे तो हमारा जरिया मुआश भी खत्म हो जाएगा। बारिशों का निजाम दरहम बरहम हो रहा है, जिससे किसान सबसे ज्यादा नुकसान में हैं। अगर एक और मानसून का मौसम खुश गुजर गया तो किसानों के पास कर्ज चुकाने के लिए कोई रकम नहीं होगी और बाजार में उनकी फसल की कीमत इतनी भी नहीं जितना कि इसे उगाने के लिए किसानों को खर्च करना पड़ रहा है। स्कूलों में हमें टीचर्स ने खुफिया तौर पर बताया कि अब वो बहुत से बच्चों को क्लासेस छोड़कर खेतों में जाने की इजाज़त दे रहे हैं। ये बच्चे अपने वालिदों पर नजर रखना चाहते हैं ताकि वो खुदकुशी न कर लें। टीचर्स ये बात ऑन द रिकॉर्ड नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें डर है कि हुकाम नाराज हो जाएंगे। तमाम स्कूल के हेडमास्टर ने हमें कुछ इशारे दिए।
यहाँ 40% से ज्यादा खेती करने वाले काश्तकार है और खेती में काम करने वाले 60% मजदूर है, तो इसका थोड़ा बहुत तो असर तो उनके ऊपर गिरता है क्योंकि जब कुछ चीज लाने के लिए बोलते हैं बच्चों को हम, यह हमको असर दिखाई देता है।
माहिर नफ्सियात का कहना है कि खौफ अब वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है। डॉक्टर विनय वदेद औरंगाबाद के अस्पताल में 35 साल से नफ्सियात के शोबे से वाबस्ता हैं।
टू गिव यू एन एग्जांपल, अ रीसेंट एग्जांपल,
आपको मैं एक ताज़ा मिसाल देता हूँ। 2 माह पहले मैं एक मरीज का इलाज कर रहा था। ये मरीज औरंगाबाद के एक छोटे से गांव से आया था, उसकी बीवी भी साथ थी। उस मरीज को शिकायत ये थी कि हर वक्त उसके जहन में अपनी जिंदगी का खात्मा करने की सोच तारी रहती थी और एक मरतबा उसने खुदकुशी की कोशिश भी की थी लेकिन इसकी बीवी ने देख लिया। इस वाकये के बाद से बीवी भी खौफ का शिकार हो गई, वो सो नहीं पाती थी। उनकी बेटी भी जहनी दबाव में थी और मुझसे बार बार पूछ रही थी कि इसके वालिद का क्या होगा। जो हालात और वाकयात आप मुसलसल अपने इर्द गिर्द और मीडिया पर देख रहे होते हैं वो लोगों पर असर डालते हैं और जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। खुदकुशी का खौफ तो इलाके में किसी मूजी मर्ज की वबा की तरह बन चुका है।
किसानों की कुछ तंजीमें इस मामले पर आगही देकर मदद की कोशिश कर रही हैं।
महाराष्ट्र के अंदर जो किसान लोग हैं, अभी कैसा है उनके पास खेती है, जो खेती में फसल लगाते हैं तो उनको पड़तल नहीं खाती, इसलिए जो उनके हाथ में पैसा आना चाहिए वो आता नहीं, इसलिए वो वैसा काम करते हैं कि उनके मन में वैसे विचार आते हैं, आत्महत्या अपन करेंगे तो सरकार उसके बाद अपने को मदद करेंगी, ये इस वजह से वो लोग आत्महत्या करते हैं। हम तो सरकार से ये आह्वान करेंगे क्योंकि तुम सब किसानों के पास जाकर उनसे मिलो और उनको देखो क्या मदद की जरूरत है, उनको जरा पहले मदद अगर मिलती है तो आत्महत्या नहीं करेंगे।
हुकाम का कहना है कि जो उनके इख्तियार में है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता बरस मरकजी हुकूमत ने खुश्क साली से सबसे ज्यादा मुतासर इलाके लतूर को पानी की एक ट्रेन भेजी थी। इस इलाके में बहुत से किसान खुदकुशी कर चुके थे। अगर हुकूमत इस हवाले से कुछ इकदाम करे भी तो माहरीन का ख्याल है कि उनके नतायज आने में कुछ वक्त लगेगा और खौफ ये कि शायद उनके कमाने वाले खुद की जान ले लें।
नवीन खड़का की रिपोर्ट, शुमायला जाफरी बता रही थी। देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें आप दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। यूरोप के बड़े फुटबॉल क्लब्स की कारोबारी कदर मुतय्यन करने की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड का मारूफ फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड 3 अरब यूरो के साथ सबसे कीमती फुटबॉल क्लब करार दिया गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हाल ही में यूरोपा कप में हॉलैंड के क्लब आयक्स को शिकस्त दी थी। इस खबर की तफसील आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आकर पढ़ सकते हैं। सैरबीन इसके साथ ही अपने अख्ताम को पहुंचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर थे फराज हाशमी। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराज अंजाम दे रही थी सुजैन लेनन। इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारे साथ दे रहे थे आमिर सिद्दीक। رسن فر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی سے سنیے.
افغان حکام کے مطابق کابل کے سفارتی علاقے میں کیے جانے والے خودکش حملے میں 80 افراد ہلاک اور 350 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں میں پاکستانی سفارتی عملہ بھی شامل ہے. امریکہ کے ذرائع ابلاغ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیرس کلائمیٹ چینج معاہدے سے دستبردار ہو جائیں گے. ایک فرانسیسی پولیس اہلکار جو اسلامی عسکریت پسندوں کے حملے میں مارا گیا تھا, اس کے ساتھی نے بعد از مرگ اس کے ساتھ شادی کر لی ہے, جسے دنیا کی پہلی بعد از مرگ ہم جنس پرست شادی قرار دیا جا رہا ہے. اور ناسا نے ایک منصوبے کا انکشاف کیا ہے جس کے تحت سورج کی فضا میں براہ راست ایک تحقیقی آلہ بھیجا جائے گا. یہ پہلا موقع ہوگا جب کوئی خلائی جہاز کسی ستارے کے اتنے قریب پہنچا ہو. سولر پاور ون کو اتنی تپش اور تابکاری کا سامنا کرنا پڑے گا جتنا آج تک کسی اور خلائی جہاز کو نہیں کرنا پڑا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.